نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ طور کریں گے. دیکھتے ہیں سورۃ کو, زبردست سورۃ ہے, بہت کمپریہنسو, اور جیسے جیسے ہم قرآن کریم کی تکمیل کی طرف کو جا رہے ہیں آپ دیکھیں گے سورتوں میں مزید شدت آتی جائے گی. قیامت کے احوال بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتائے جائیں گے. یعنی ایک طرح سے پورا قرآن پڑھ کے اس کے بعد انسان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ کیا اب بھی نہیں بدلو گے, اور اس دن سے ڈرایا جاتا ہے جس دن اللہ کے سامنے حاضری ہونی ہے. تو دیکھتے ہیں سورۃ کو بھی, سورۃ طور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور, قسم ہے طور کی. طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو سرسبز و شاداب ہو. جبل اس کو کہتے ہیں جس پہ سبزہ نہیں ہو, عام پہاڑ کو جبل کہتے ہیں, لیکن طور خاص طور پہ گرین پہاڑ کو کہیں گے, ٹھیک ہے. اور اتور, خاص ایک طور پہاڑ, وہ کون سا پہاڑ ہے؟ پہلے کبھی آپ نے اس کے بارے میں سنا ہے؟ سورہ بقرہ میں تو بہت پڑھا نا, بنی اسرائیل کے اوپر یہ پہاڑ معلق کر دیا گیا تھا جب انہوں نے مانا نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو. اور رفعنا فوقکم الطور, اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جو پہلی بار ہم کلام ہوئے تھے تو وہ طور پہاڑ پہ ہی ہوئے تھے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آئے تھے تو جو ان کو تختیاں دی گئی تھیں, جو 10 کمینڈمنٹس اور یہ تورات, یہ بھی طور پر بھی ملی تھی ان کو. تو طور پہاڑ کی تو بڑی اہمیت ہوئی نا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کی قسم کھائی ہے. اچھا, اب یہ جو قسمیں ہیں یہاں پہ جو کھائی گئی ہیں, 6 قسمیں, ان کے بارے میں آپ تفسیر کی کتابوں میں بہت سارے اوپینینس پڑھیں گے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک واضح بتایا نہیں ہے اس میں کہ خاص یہی معنی ہے اس قسم کا اور اس سے مراد صرف یہی ہے. تو اس لیے مفسرین کی ڈفرینٹ رائے ہیں, بہت سارے اوپینینس آپ کو ملیں گے. اس لیے اس سے نہیں پریشان ہوئیے گا کہ یہ میں نے کیا بتایا اور آپ کہیں اور کچھ اور پڑھ رہے ہیں. تو بہت سارے اوپینین ہیں, سارے ہی اس میں ہو سکتے ہیں اور کوئی ایک بھی آپ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو طور پہاڑ کی قسم کھائی, اور اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جب رب قسم کھا لے تو جس چیز پر قسم کھائی جائے اس کی اہمیت اور اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں رہ جاتا پھر. اور یہاں پر صرف ایک طور کی قسم نہیں کھائی گئی بلکہ 6 قسمیں کھائی گئی ہیں. فرمایا ہوا کتاب مستور, اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے, اس سے مراد بھی کیا ہے؟ بعض مفسرین نے تو فرمایا اس سے مراد تورات ہی ہے, کیونکہ پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی اور ان کو طور کے اوپر جو احکامات ملے تھے, تو یہاں پہ پھر کتاب ہی ہوئی کیونکہ وہ لکھی ہوئی فارم میں آئی تھی. آپ کو پتا ہے نا, قرآن کریم تو لکھا ہوا نہیں آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یعنی القاء کیا گیا, آپ کے دل پہ اترا تھا, لیکن تورات جو تھی وہ لکھی ہوئی تختیوں کی صورت میں اتری تھی, ٹھیک ہے. تو وہ تورات بھی مراد ہو سکتی ہے, بعض کہتے ہیں قرآن مراد ہے, بعض کہتے ہیں لوح محفوظ مراد ہے کیونکہ اس میں بھی سب کچھ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اس خالق نے اپنے کلام کی قسم کھائی ہے, اور اللہ پاک کے کلام کی فوقیت ہر کلام پر اس طرح سے ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضیلت اپنے بندوں پر ہے. جیسے اللہ اپنے بندوں کے مقابلے میں ہے نا، اسی طرح اس کا کلام بھی تمام انسانوں کے کلاموں کے اوپر ہے. کوئی کلام اللہ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر بھی اگر ہم دوسرے کلاموں کو فوقیت دیں اللہ کے کلام پر، دوسری لوگوں کے علوم کو، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو اللہ کی کتاب پر فوقیت دیں، تو پھر ہماری اپنی بے عقلی ہے نا یہ. تو لکھی ہوئی کتاب کی قسم کھا کر، اور پھر فی رقت منشور، اور جو کس میں ہے، رقت منشور میں ہے، جو جھلی میں پھیلی ہوئی، یعنی تورات کو بھی جب لکھا جاتا تھا تو اس وقت بھی ظاہر ہے یہ ہرن کی جو جھلی ہوتی ہے اس پر لکھا جاتا تھا، یا پھر اور باریک کر کے چمڑے اس پہ لکھا جاتا تھا. الہامی کتابیں جتنی بھی آئی ہیں، اس وقت پیپر تو ہوتے نہیں تھے، تو انہی چیزوں پہ لکھا جاتا تھا، اور یہ چیزیں پھر محفوظ بھی رہتی تھیں، زیادہ ڈیوریبل بھی تھیں. والبیت المعمور، اور قسم ہے گھر کی جو آباد ہے. اس میں بھی بہت ساری آراء ہیں، بعض کہتے ہیں مراد خانہ کعبہ، کیونکہ خانہ کعبہ وہ گھر ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہمیشہ آباد رہتا ہے دن اور رات. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد وہی بیت المعمور ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پہ دیکھا تھا. کیا دیکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں؟ کہ ساتویں آسمان پر ایک بیت المعمور ہے، اللہ کا ایک گھر ہے، ایگزیکٹلی آن ٹاپ آف خانہ کعبہ، ایگزیکٹلی آن ٹاپ، یعنی اگر وہاں سے کوئی چیز ڈراپ کی جائے نا تو وہ سیدھی کعبہ پہ آ کے گرے گی، اس طرح سے اوپر ہے. تو جب آپ کعبہ کو دیکھتے ہیں نا، یہ پریکٹس میں نے کر کے دیکھی ہے، اس لیے آپ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو پھر اوپر آسمان کی طرف دیکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرا وہاں پہ بھی ایک گھر ہے. وہ کعبہ کس کا ہے؟ یہ بیت المعمور اس کا نام ہے. وہ کعبہ کس کا ہے؟ فرشتوں کا. فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، ہر روز، دوسرے دن اتنے، تیسرے دن اتنے. لیکن جنہوں نے آج تک اس کا طواف کیا، ان کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آئی، نہ آئے گی نہ آج تک آئی ہے. سبحان اللہ، یہ تو اسی زمین کے کعبے کے آپ بار بار جا کے طواف کر لیتے نا، آسمان کے کعبے کا فرشتے اس طرح طواف نہیں کر سکتے. بس ایک دفعہ کر لیا تو آپ کہاں باری آئے گی؟ اللہ کی مخلوق کتنی، اللہ کے لشکر کتنے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. سبحان اللہ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا تو اس کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں سارے پیغمبروں میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام ہی کیوں تھے جو وہاں ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور کوئی پیغمبر کیوں نہیں تھے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس لیے کہ وہی ہیں جنہوں نے زمین پہ اللہ کا گھر بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عمل کی یہ جزا دی کہ جس نے زمین پہ اللہ کا گھر بنایا، اللہ تعالیٰ وہاں آسمانوں پہ جو اللہ کا گھر ہے اس کے ساتھ ان کو جگہ عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. اور اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ ہر آسمان پر اللہ کا ایک گھر ہے. جیسے آپ کو پتا ہے نا، پہلے آسمان جو، جس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، اس پہ جو اللہ کا گھر ہے اس کا نام کیا ہے؟ بیت العزہ، عزت والا گھر، جہاں اس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے اتار دیا تھا، پھر وہاں سے پے در پے کر کے 23 سال میں اترا، رائٹ. تو وہ بیت العزہ جو ہے، وہ آسمان دنیا کا جو گھر ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کا نام ہے. تو آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات ہیں، عالی شان عمارتیں ہیں، بڑے بڑے لوگ یعنی ایسی چیزیں بناتے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ یادگاریں بنائی جاتی ہیں، ان سب کی کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کی قسم کھائی، سب پہاڑوں کو چھوڑ کے طور کی قسم کھائی، سب کلاموں کو چھوڑ کے کتاب مستور کی قسم اٹھائی. کیا وجہ ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی عظمت کتنی ہے، کتنی شان والی یہ چیزیں ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہدایت سے ریلیٹڈ ہیں. तूर पे भी हिदायत का पैगाम मिला, किताब मस्तूर में भी हिदायत का पैगाम है, बैतुल मामूर जो भी है वो भी हिदायत की जगह बनी, जो दुनिया का बैतुल मामूर है, यानी खाना काबा अगर इससे मुराद ली जाए। सुभान अल्लाह। और सब अल्लाह की बड़ाई बयान करने की जगह है। वसक़्फ़ अल-मरफ़ू, और छत की जो ऊंची है, और सबसे ऊंची छत कौन सी है? आसमान की छत। कोई छत ऐसी नहीं जिसकी अल्लाह ने कसम खाई हो। लोग दुनिया में बड़ी बड़ी खूबसूरत छतें बनाते, बड़ी वसी छतें बनाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त शाहकार होते हैं उनके तामीर के, लेकिन अल्लाह ताला ने आसमान की छत जो है उसकी कसम उठाई, इसलिए कि इतनी फ्लॉलेस छत कोई और नहीं हो सकती। ऐसी छत जो जमानों से खड़ी हुई है और उसमें कोई रखना नहीं आया, उसमें कोई रिपेयर नहीं है, उसमें कोई सुराख नहीं हुआ, उसमें कोई झोल नहीं आया, उसमें कोई पिलर्स नहीं है, इतनी जबरदस्त छत। तो जमीन वालों के लिए आसमान छत है। जैसे घर की छत होती ना, किस लिए आप बनाते? ताकि आपका घर महफूज रहे। छत के बगैर चार दीवारी खड़ी करके आप रह नहीं सकते। जब तक छत ना हो, हर किस्म की वेदर की और किस इधर उधर की चीजों से आप महफूज हो जाते हैं जब छत आ जाती है। इसी तरह इस जमीन के लिए अल्लाह की बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने आसमान को छत बना दिया। इसको कभी हम इस तरह सोचते ही नहीं कि ये छत है हमारे लिए। हमारे घर की छतें देखें खराब होने लगे, वो कुछ उनकी भी टाइमिंग होती है, फिर उसके बाद वो कभी लीक कर रही हैं, कभी कुछ मसला हो रहा है, तो कितनी तंगी होती। आसमान की छत ऐसी नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कितनी जबरदस्त छत बनाई है। वल बहर अल मसजूर, और समंदर की जो मुअज्जन है, भरा हुआ है और भड़कने वाला है। अल्लाह ताला की एक बड़ी मखलूक समंदर है, 2/3 ऑफ अर्थ जो है, 2/3 जमीन का हिस्सा पानी पे मुश्तमिल है, सारे समंदर आपस में मिले हैं। या आपको समंदर नज़र आता है, कभी आप गए होंगे बीच वगैरह पे, समंदर के किनारे खड़े हुए होंगे, क्या फीलिंग आती है आपको? इमेजिन करें, क्या फीलिंग आती है? महमत, हैबत, बहुत बड़ी चीज, लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, एक हैबत है ना उसकी। जैसे वो आता है ठाठे मारता हुआ आके साहिल पे टकराता है, फिर वापस जाता है, उसकी बड़ी हैबत है। और अगर आप समुद्रों के बीच में जाके खड़े हो जाए तो फिर तो क्या हैबत का अंदाज़ा होगा, जब खुश्की का नामो निशान दूर दूर तक नज़र नहीं आता, पानी ही पानी, तो ऐसे लगता है एक ताकत और कुव्वत वाली चीज़ है। लेकिन आपने कभी सोचा, समंदर भी अल्लाह ताला का इतना मती है, इस कदर ओबीडियंट है कि सुभान अल्लाह, इतनी ताकत और कुव्वत के बावजूद अपनी हदों में रहता है, निकलता नहीं है। इंसान को देखें, जब उसके पास ताकत और कुव्वत आ जाए, चाहे माल की शक्ल में आ जाए, चाहे कुर्सी की शक्ल में आ जाए, चाहे और कोई पोजीशन और कोई भी उसके पास ताकत की चीज आ जाए, फिर देखें वो कैसे अपनी हदों से निकल जाता है। उसको ऐश में याद खुदा नहीं रहती। और समंदर जैसी चीज, कब से अल्लाह ने उसको ताकत दी हुई है, लेकिन वो हदों से नहीं निकलता। बल्कि एक हदीस में आता है, हर रात 3 दफा समंदर अल्लाह ताला से इजाजत तलब करता है कि अगर हुक्म हो तो तमाम लोगों को डबो दू, लेकिन अल्लाह ताला उसे रोक देता इंसानों की नाफरमानियां देख के। ये कसमें खाकर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, मैंने इतनी अजीम चीजों की कसमें खाकर, इसलिए मैंने आपको इनकी अजमत बताई। जहन में लेकर आए क्या तूर पहाड़ और किताबे मस्तूर और रक़म मंशूर और बैतुल मामूर और सक़्फ़ुल मरफू और बहरुल मसजूर, फिर फरमाया इन अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, इन अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, अलबत्ता तेरे रब का अजाब ज़रूर वाक़े होने वाला है। यानी अजाब उखरवी मुराद है, آخرت کا عذاب، قیامت آئے گی تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو نہیں مانتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، غفلت میں پڑے ہوئے تھے، جھٹلاتے رہتے تھے، عذاب ضرور آ کے رہے گا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ سب باتیں ہیں، بس مولویوں کی گھڑی ہوئی ہیں، بس ایسے ہی ڈراوے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو اتنی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہیں، اللہ کا عذاب تو واقع ہونے والا ہے ضرور، ما لہ من دافع، نہیں اس کے لیے کوئی دور کرنے والا۔ پھر اس عذاب کو کوئی دور نہیں کر سکے گا، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیلنج کر رہا ہے، یہاں کوئی ہے دور کر سکتا اس کو، کوئی ہے اس کو مٹا سکتا، کوئی ہے جو اس عذاب کو روک دے تو سامنے آئے۔ اللہ تعالی نے ایک طرح سے انسان کو دکھا دیا، بتا دیا کہ دیکھو تم کتنے بے بس ہو، مجبور ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تم اگر ہٹا سکتے ہو نا، دور کر سکتے ہو، اس کو دفع کر سکتے ہو، کون چاہے گا عذاب آئے؟ نہیں چاہتا نا انسان، تو دور کر کے دکھاؤ اس کو، کوئی دور کرنے والا نہیں ہے انسانوں میں سے، جنوں میں سے۔ اور یہ بات کوئی وہی ہستی کر سکتی ہے جو واقعی بہت زبردست ہو، بہت طاقتور ہو۔ کہ کوئی ہے جو اس کو دور کر دے؟ نہیں، کسی میں ہمت نہیں، کسی میں طاقت نہیں، کوئی اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ یہ ہے انجام جس کی طرف انسانیت جا رہی ہے، اور یہ کب آئے گا؟ یوم تمور السماء مورا، جس دن لرزنے لگے گا آسمان جیسے لرزنا ہوتا ہے۔ پہلے اسی آسمان کی قسم کھائی گئی کہ یہ سقف المرفوع ہے، اونچی چھت ہے، جس کو جب سے ہم دیکھ رہے ہیں اور جب سے ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں، جب سے لکھی گئی، کبھی اس آسمان کی کوئی ایسی بات نہیں ہم پڑھتے نہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کبھی کوئی لرزہ آیا ہو، کبھی کوئی ویکنیس ہو، کبھی کسی دن فرشتے اس کی مرمت کر رہے ہوں، کچھ ایسی چیز نہیں دیکھتے۔ مگر ایک دن ایسا آئے گا کہ جیسے زمین تھر تھر کانپنے لگتی ہے زلزلے کے وقت، ایک چھوٹا سا حصہ کانپتا ہے نا تو ہماری جان نکل جاتی ہے، جس دن چھت کانپے گی، آسمان چھت ہے نا، چھت کانپے گی، جیسے مورا، جیسے کانپنا ہوتا ہے، جیسے لرزنا ہوتا ہے، یعنی ایسے ہی نہیں کہ یہ صرف باتیں ہیں، نہیں، جیسے واقعی کوئی چیز کانپتی ہے اس طرح کانپے گا۔ آپ دیکھیں کوئی بلڈنگ وغیرہ گرے نا تو اس کا دھماکہ کتنا ہوتا ہے، اس کا دھواں کتنا ہوتا ہے۔ ایک کہیں چھت گر جائے، زلزلے وغیرہ آتے ہیں، لوگوں کی چھتیں گر جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو اس کا نقصان کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اور جس دن لوگ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں گے تو آسمان ہل رہا ہوگا جیسے ابھی اوپر گر جائے گا، تب حالت انسانوں کی کیا ہوگی۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ چلنا شروع کر دیں گے، کیسے چلیں گے؟ روئی کے گالوں کی طرح، جیسے دھن کی بھی روئی ہوتی ہے، اس طرح پہاڑ چلیں گے۔ یعنی پہاڑ جن کو آج تم ایک مضبوط چیز سمجھتے ہو، اگر وہ اپنی جگہ چھوڑ جائیں گے تو انسانوں تمہارا حال کیا ہوگا۔ اب دیکھیں اوپر آسمان کیا رہا، حرکت میں ہے، کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے، اور ادھر زمین کا کیا حال ہو رہا ہے کہ جبال جو ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ گئے ہیں۔ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو پہاڑوں کو دیکھ کر یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن وہ بھی بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے، وہی رب چاہے تو انہی مضبوط چیزوں کو ریزہ ریزہ کر کے روئی کے گالوں کی طرح اڑا دے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ دیکھیں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ جب زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی तो इस जमीन की हालत ये थी कि ये कांपती थी, ये स्टेबल नहीं थी। अल्लाह ताला ने फिर पहाड़ों को इसमें मेखों की सूरत में गाड़ दिया, जैसे कील पैक किए जाते हैं ना, इस तरह इनको गाड़ा पहाड़ों को, तब ये जमीन थमी है। अब आप ऑपोजिट इससे कर लें कि पहाड़ों की जो मेखें हैं, कीलें हैं, ये जमीन से निकाल ली जाएं, तब जमीन का क्या हाल होगा? वही जैसे पहले था। तो ये समझना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं कि जब पहाड़ उड़ने लगेंगे तो जमीन खुद ही थर थर कांपने लगी। देखें, जमीन भी कांप रही है, आसमान भी कांप रहा है। जो आसमान लाखों सालों से खड़ा हुआ है वो भी टूट फूट का शिकार हो जाएगा। ये वो आयात हैं, मुताम बिन जुबैर कहते हैं, या अभी ये वैसे मक्की हैं, मक्का से आए थे, मक्का में तो मुसलमान नहीं हुए, लेकिन जब बदर हुई तो उसके बाद जो बदर के कैदियों के बारे में बात करनी थी तो इनको कुरैश मक्का ने भेजा था कि आप जाएं मदीना जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करके आएं। जब ये आए थे ना तो मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज पढ़ा रहे थे और मगरिब की नमाज में सूरह तूर ही पढ़ रहे थे, आपकी आवाज़ मस्जिद से बाहर तक आ रही थी। अब जब ये आवाज़ सुनी और ये आयात सुनी तो कहते हैं कि मेरे दिल की हालत गैर हो गई और मुझे लग रहा था कि मैं एक कदम भी उठाऊंगा ना तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा। यानी इनकी दिल की दुनिया बदल गई थी ये आयात सुनकर, इतनी उनके ऊपर असर की थी। जाहिर है जिस जुबान मुबारक से ये आयात अदा हो रही थी वो जुबान मुबारक है कि जिसमें इंसानियत का इस कदर दर्द है, इस कदर उनके अंदर इंसानियत की खैर ख्वाही है। वो उस दर्द के साथ जब ये आयात पढ़ रहे होंगे तो क्या तासीर थी, ये फरमाते हैं कि मुझे लग रहा था मेरा दिल फट जाएगा। और जब इन आयात पे यहां तक पहुंचे, तो जिंदगी बदल गई इनकी, इस्लाम ले आए थे ये। ये कलाम इतना पुर असर है, इतनी इसकी दिल पर और जिंदगियों पर असरात होते हैं, जिंदगियां बदल जाती हैं। हजरत उमर ने एक दफा जब खलीफा थे तो रात में गश्त शुरू किया, एक मकान में कोई मुसलमान था जो कुरान की तिलावत कर रहा था। देखिए उस वक्त लोग रातों को क्या करते थे, सोचे जरा, ये वो शहर में गश्त लगाया करते थे अपनी राया की हालात जानने के लिए कि सब ठीक है, तो भेस बदल के जाते थे। जब कुरान की आवाज सुनी तो खड़े हो गए, वो शख्स सूरह तूर ही पढ़ रहा था। तो अब ये सुन रहे हैं, जब वो इस आयत पर पहुंचे हैं कि इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहु मिन दाफ़, तो हज़रत उमर की हालत ये थी, रब्बे काबा की कसम सच्ची है, रब्बे काबा की कसम सच्ची है, अपने गधे से उतर पड़े और दीवार से तकिया लगाकर बैठ गए, चलने की भी ताकत नहीं रही, देर तक बैठे रहे, जब कुछ होश ठिकाने आए तो अपने घर पहुंचे। लेकिन अल्लाह के कलाम का वो असर था दिल के ऊपर, हालांकि अभी हम देखते हैं ना हज़रत उमर को, हम कैसा इमेजिन करते हैं कि बहुत मजबूत, बहुत बहादुर, बहुत सख्त जान, ऐसे ही जहन में आता है ना। ये हज़रत उमर की हालत है कि घर पहुंच के भी हालत ये थी कि बीमार पड़ गए, महीना भर बीमार रहे, लोग आते थे बीमार पुरसी को, किसी को ये नहीं समझ आती थी कि बीमारी क्या है इनको। सुभान अल्लाह, एक रिवायत में है कि आपकी तिलावत में एक दफा ये आयत आ गई, उस वक्त हिचकी बंद गई, इतना दिल पर असर हुआ कि बीमार हो गए थे। अल्लाह हू अकबर। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये अजाब टलने वाला नहीं है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये कब आएगा? जिस दिन आसमान ऐसे थरथराने लगेगा, पहाड़ अपनी जगह छोड़ देंगे। फ़वैलुन यौमइज़िल मुकज़्ज़िबीन। वैल है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। वैल, वैल क्या है? हलाकत, हलाकत, तबाही है, बर्बादी है। जिसने अल्लाह के अजाबों को झुटलाया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कोई क्यामत नहीं है, ये सब बातें हैं, जो कहता है जहन्नुम कुछ नहीं है, जो कहता है नहीं ऐसे ही इतना बातें बनाते हैं, ये अल्लाह का हुक्म, वो अल्लाह का हुक्म, नहीं कुछ नहीं ऐसा हम नहीं मानते। अल्लाह की चाहे आयात को झुटला दे, चाहे उसके किसी हुक्म को झुटला दे, चाहे दीन को झुटला दे, चाहे हदीस को झुटला दे, चाहे क्यामत के दिन को झुटला दे, चाहे रसूल, आखिरी रसूल को झुटला दे, यानी सब एक ही में आ गए ना। तकजीब, अल्लाह के हुक्मों की तकजीब है ना ये भी। जिसने क्यामत को झुटलाया वो अल्लाह की बात को झुटला रहा है, जिसने रसूल को झुटलाया वो भी अल्लाह की बात को झुटला रहा है, अल्लाह ने उनको रसूल बना के भेजा। आज कितने आराम से लोग कह देते हैं कुरान तो मानते हैं हदीस नहीं मानते, कितने आराम से कह देते हैं कि हाँ सारे हुक्म मानती हूं, अगर ये नहीं मानना एक तो क्या हो गया। याद रखे, तबाही है तकजीब करने वालों के लिए। तुमने एक नहीं माना ना, वो भी ऐसे ही है जैसे पूरे कलाम को झुटला दिया। तुम कहते हो ना एक, ये बस एक ही हुक्म है ना, बस ये मुझे भारी लगता है, ये मुझे मुश्किल लगता है, बस हम ये नहीं मानते, ये नहीं मैं मान सकती, पता नहीं क्यों मेरा दिल ही नहीं मानता। तो याद रखो, एक हुक्म को ना मानना ऐसे ही है जैसे तमाम हुक्मों को ना मानना। देखें ये ईसाई वगैरह, ये एक ही नबी को तो नहीं मानते, बाकी तो सबको मानते हैं। क्या जुर्म है उनका? एक को ही नहीं ना मानना। इसी तरह आप पढ़ते हैं कुरान के अंदर के कौम नूह ने रसूलों को झुठला दिया, कौम आद ने रसूलों को झुठला दिया, कौम समूद ने रसूल, उनके पास तो एक एक रसूल आए, उन्होंने कैसे रसूलों को झुठला दिया? इसलिए कि उन्होंने अपने एक रसूल को नहीं माना, तो गोया तमाम रसूलों को झुठला दिया। अल्लाह का एक हुक्म भी ना मानना इतना बड़ा जुर्म है, गोया उसने तमाम हुक्मों की नफी कर दी। तुम समझे ही नहीं कि हुक्म किसका है। असल बात यह, बात हुक्म की नहीं है कि भाई कौन सा हुक्म था, वो छोटा था, वो बड़ा था, वो ऐसा था, वो वैसा था, वो आज हमारे जमाने में चलता है, वो कल नहीं चलता, वो फलां वक्त में था, नहीं बात ये नहीं हो रही कि हुक्म क्या था। बात यह है कि तुम ये नहीं देखते ये किसका हुक्म था। तुमने उस हुक्म को झुटलाया, तुमने अल्लाह की बात को कुछ भी नहीं समझा, तुम्हारे लिए वो कोई वैल्यू नहीं रखती थी कि ये बात किसकी हो रही है। तुम्हें तो सरेंडर करना था अल्लाह के हर हुक्म के आगे। आज अफसोस है कि तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, फिर तकजीब करते हो अल्लाह के हुक्मों के, फिर कहते हो हम नहीं मानते। तो ना मानना बहुत बड़ा जुर्म है। देखें ये कोई इंसान कह देना कि जी देखें ये हुक्म अल्लाह का है, मैं मानती हूं, लेकिन बस मेरे से अमल में कोताही हो जाती है, अल्लाह मुझे अमल भी करने वाला बना दे, मेरे अमल में कमी रह जाती है। इस तरह से करके कोई कहे, माफ़ी मांगे अल्लाह से, उस पर हमेशा शर्मिंदा रहे, अल्लाह ताला चाहे तो उसको माफ़ कर दे, अल्लाह उसको कम से कम वो झुटलाने वालों में नहीं होगा। लेकिन एक बंदा ढीठ होके ये कहने लगे ना, मैं नहीं मानती ये वाली बात नहीं मुझे समझ आती, ये क्यों कह दी गई, ये तो उनके लिए थी, ये हमारे लिए तो नहीं है, ये है तकजीब। और तकजीब करने वाले के लिए हलाकत है, चाहे वो अपने आप को कहे मैं मुसलमान हूं, चाहे वो कोई काफिर है, चाहे वो रसूल की तकजीब करने वाला है या अल्लाह के किसी एक हुक्म की तकजीब करने वाला। मुकज्जिबीन का अंजाम कयामत के दिन हलाकत है। इसलिए ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये मामूली बात नहीं है, इसको लाइट ना लिया करें। ये देखा करें मैं किसकी बात को कह रही हूं, मेरी जुर्रत कैसे है कि मैं अल्लाह की बात को कहूं मैं नहीं मानती। और कभी उनकी बातों में ना आई जो कहते हैं कुरान मानते हैं सुन्नत नहीं मानते, हदीस तो बाद में लिखी गई हम नहीं मानते, कभी इनकी बातों में ना आए। بعض کو مان لینا اور بعض کو نہ ماننا کتنا بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی نشاندہی کی ہے سورہ بقرہ میں کہ بنی اسرائیل ایسے کیا کرتے تھے, جو من پسند چیزیں مان لی, جو نہیں دل کیا نہیں مانی. تو ویل ہے, اور ویل جہنم کی ایک وادی بھی ہے, اتنی خوفناک وہ وادی ہے کہ جہنم خود پناہ مانگتی ہے اس وادی سے. اللہ اکبر. تو دونوں معنی ہیں, ایک ویل کا عمومی معنی کہ بربادی ہے, تباہی ہے, دوسرا یہ بھی کہ یہ جہنم کی وادی ایسے مجرموں کے لیے جو اللہ کی بات کو کہیں ہم نہیں مانتے. تو اللہ تعالی نے فرمایا الذین هم فی خوض یلعبون, یہ وہ لوگ ہیں جو جھگڑتے ہیں, اچھل کود کر رہے ہیں, جو اپنے بحثوں کے اندر لگے ہوئے ہیں اور خوشگپیوں میں لگے ہوئے ہیں, مگن ہیں, ان کو اس دن کی کوئی پرواہ نہیں ہے. دیکھیں یہ منظر کشی کر کے نا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور پہاڑوں اور ان کا حال بتا کے یہ بتا دیا کہ وہ دن کتنا مشکل ہوگا, کتنا سخت دن ہوگا, اور اس دن کن لوگوں کے لیے عذاب ہوگا جو نمبر ون اللہ کی بات کو جھٹلانے والے تھے, نمبر ٹو وہ اپنی خوش گپیوں میں یا جھگڑوں میں اچھل کود میں تھے. میں نے آپ کو بتایا نا خوض کیا, گہرائی میں اتر جانا, پانی میں گہرائی میں اتر جانا, یعنی ادھر ادھر کی بس ہانکتے رہنا, جو جی میں آیا باتیں بس کرتے رہنا, اپنی حجت بازیوں میں لگے رہنا, ایسی باتیں کرتے رہنا جن کا کوئی حاصل نہیں ہے, ٹھیک ہے, جس کو کہتے ہیں نان سیریس چیزیں, انسان بس کھیل تماشوں میں ہی لگا ہوا. یہ بھی ایک جرم ہے. آج کافر تو کافر, بہت سے مسلمان بھی ہیں جو اسی میں ہیں, یعنی لا یعنی باتوں میں گم ہیں, لا یعنی باتوں میں وہ نہیں سوچتے کہ اتنا بڑا دن آ رہا ہے, ہم کن چیزوں میں گم ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہیں کہ وہ سپورٹس میں ایسے وہ ہیں کہ بس ان کا اٹھنا بیٹھنا ہی, یہ کھلاڑی کون اور وہ کھلاڑی اور یہ جیت گئے اور وہ ہار گئے اور وہ میچ ایسے ہو گیا اور وہ ایسے ہو گیا اور بس اسی کی ڈسکشن, وہ ان کے دماغ پہ سوار ہے, نہ نماز کا کوئی ہوش ہے, نہ قرآن کا کوئی ہوش ہے, نہ زندگی میں کس کام کے لیے آئے, نہ اس کی طرف کوئی توجہ ہے ذرا بھی, بس سارا وقت وہ ایک چیز کے پیچھے لگے رہے. کچھ چیزوں کا ان کو, کچھ لوگوں کو لیٹسٹ فیشن کا ہی بھوت سوار رہتا ہر وقت, وہ بس انہیں کی باتیں, اسی کی سوچ, اسی کی اوپر ہر وقت وہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں انٹرنیٹ پہ, اسی کے میں مگن رہتے ہیں. یہ کردار ان لوگوں کا ہے جو جہنمی ہیں, یہ ان کے جرم بیان کیے جا رہے ہیں یہاں پہ کہ وہ مگن رہتے ہیں ان چیزوں میں جن چیزوں کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے. بھائی تمہارے ہاں ہوگی, آپ کی دنیا میں ہوگی, صرف سپورٹس نہیں کہہ رہی, کوئی بھی چیزیں جو جن کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں, کوئی ڈراموں فلموں ان کے اندر لگے ہوئے, ان کے ہاں بس سیلیبریٹیز کیا کر رہے ہیں, وہ اٹھ گیا, وہ بیٹھ گیا, وہ ویکیشن پہ چلا گیا, وہ آج کل یہاں پہ ہے, آج کل وہاں پہ ہے, وہ اسی کو فالو کیے رہتے, وہی رسالے پڑھ رہے ہیں, وہ فلاں کے کیا شوق ہیں, فلاں کا کیا وہ ہے, بس انہی چیزوں میں گم ہے. کوئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کا سیاست ان کے دماغ پہ ہر وقت سوار رہتی ہے, ٹھیک ہے دنیا کے حالات سے آپ باخبر رہیں, بہت ضروری ہے یہ, لیکن ہر ٹائم ایسی چیزوں میں لگے رہنا جن کا کوئی حاصل نہیں ہے. وہ کون سا سیاستدان اس وقت کیا کر رہا ہے, کس نے کیا خطاب کر دی, یعنی ان کی بات کوئی ایسے ہو جاتی جیسے قرآن اور حدیث ہے کہ آج ہم نے ضرور جاننا ہے اس نے کیا بولا, اس نے کیا کہا, وہ اٹھا کے بیٹھا, یعنی ان چیزوں میں ہم لگے ہوئے. آپ دیکھیں قرآن میں سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جب ان سے سوال کیا جائے گا, آپ ذرا کھول کے دیکھیے گا, جب ان سے سوال کیا جائے گا نا کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی, تو جانتے وہ کیا کہیں گے پتا ہے آپ کو, وہ تین باتیں کہیں گے, نمبر ون ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, نمبر ٹو ہم مسکین کو کھانا کھلاتے نہیں تھے نہ اس کی ترغیب دیتے تھے, نمبر تھری ہم لا یعنی چیزوں میں مگن رہتے تھے, یعنی جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کے اندر ہی لگے رہنا, انہی کے اندر اپنی زندگی کو ویسٹ کر رہے, ان کو کہیں اللہ کے دین کی طرف آؤ تو وہ کہتے ہیں کون ہے جو اس میں اپنا ٹائم لگائے, ہم کوئی پاگل ہیں, وہ زندگی کا اصل مقصد بھول کے بس لا یعنی باتوں میں لگے رہتے ہیں, نہ آخرت کی فکر, نہ نیکی کرنے کا سوچ, نہ اس کی طرف کوئی توجہ. اللہ تعالیٰ تو فرماتے بل تو اسرون الحیات دنیا والآخرت و خیر و ابقا, وہ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیے ہوئے آخرت حالانکہ بہتر ہے اس سے اور باقی رہنے والی ہے. یہ سب تمام پچھلے صحیفوں میں یہ بات موجود ہے. پھر جو بھی اللہ کو بھول کے لغو باتوں میں لگا, لغو یعنی بیکار, کوئی شعر و شاعری میں لگے ہوئے ان کی وہ ہی نہیں ختم ہو رہے, یعنی کیا مشغلیں. آج آپ دیکھیں, ہم اپنی مجلسوں کو دیکھیں, ان میں کیا ڈسکشنز ہیں, ہم ٹاپکس دیکھیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ کوئی دنیا کے کام کی, کاروبار کی, اپنی کچھ اور چیزوں کی بات کرتے ہیں جس سے دوسرے کو فائدہ ہو, آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, کوئی کسی سے کوئی چیز سیکھ لی, کوئی وہ بھی چلے اچھی بات ہے. لیکن لا یعنی باتیں, جن باتوں کا کوئی حاصل نہیں, نہ کوئی دنیا کا فائدہ نہ کوئی آخرت کا, بس تفریحاً ایسے ہی ویسے ہی بیٹھ کے ایسے ہی مذاق پہ مذاق کیے جا رہے ہیں, غیر سنجیدہ گفتگو کی جا رہے ہیں جس کا کوئی اینڈ نہیں اور کوئی اس کے اندر فائدہ نہیں کسی کا بھی. وہ باتیں ہیں جن جو یہاں پہ مراد ہیں کہ وہ اس میں کھیل کود کے اندر لگے ہوئے, ان کو بھولا ہوا ہے کہ ان کو اللہ کے آگے کھڑے ہونا, ان کو اللہ یاد نہیں ہے. جانتے ہیں جو اللہ کو بھول جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دو سزائیں دیتا ہے. پہلی سزا کیا ہے کہ اللہ اس کو بھلا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھول جاتا ہے. جو اللہ کو بھولے گا نا اللہ اس کو بھول جاتا ہے, اور جس کو اللہ بھول جائے پھر اس کا کیا حال ہوگا, کیونکہ انسان تو ہر لمحے اللہ کی رحمت کا محتاج ہے. جب انسان لہو و لعب میں غفلتوں میں پڑ جائے تو پھر کیا ہوگا, پھر اللہ اس کو بھول جاتا ہے. نمبر ٹو, اللہ تعالیٰ اس کو اپنا آپ بھلا دیتا ہے. اس کو اپنا آپ کیسے انسان کو بھولتا ہے کہ پھر اس کو اپنا اصل فائدہ ہی یاد نہیں رہتا کہ میرا اصل فائدہ کس میں. یہ تو میرا چند دن کا فائدہ ہے, یہ میں نے حاصل کر بھی لیا تو کیا کیا, میرا اصل فائدہ تو آخرت کا فائدہ. اللہ اس کو بھلا ہی دیتا, وہ اپنے آپ کے قابل بھی نہیں رہتا. یہ دو سزائیں ملتی ہیں جو اللہ کو بھول جاتا ہے. تو اسی لیے اپنی مجلسیں ان لوگوں کی رکھنی چاہیے جہاں پہ آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی اللہ کی بات ہو, کہیں نہ کہیں کوئی آخرت کی بات ہو. جیسے حدیث میں آتا ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا کہ بہترین ہم نشین کون ہے, ساتھی کون ہے, کمپینین کون ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا دوست جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلا دے, یعنی آپ اس کو دیکھو تو آپ کو اللہ یاد آ جائے, سبحان اللہ, اور جس سے گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے, آپ کا کچھ نالج بڑھے, جس کا عمل آخرت کی یاد دلا دے, سبحان اللہ. اور اگر انسان نے ایسے ہی دوستوں کے ساتھ ہینگ اراؤنڈ کیا جو اس کو بس یہیں کی یاد دلاتے ہیں, اور جو اس کے پاس پہلا رہا صحابی ہے وہ بھی بھول جاتا ہے, تو قیامت کے دن سورہ فرقان میں ہم پڑھ چکے ہیں, انسان کا یہ لما تخذ فلان خلیلا, کہ کاش میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا. اسی وجہ سے ایسی مجلسیں بھی جہاں پہ غفلت ہے, جہاں پہ لہو و لعب ہے, اس کے اندر بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا, بلکہ فرمایا گیا اٹھ جاؤ وہاں سے, اگر تم وہاں بیٹھے رہو گے تو تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. یعنی آپ پھر اسی میں ہیں, آپ بھی انہی میں شامل ہیں جہاں پہ لو اور لو اور داب یہ سب چل رہا ہے, جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, جہاں پہ علل اعلان اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. ہم وہاں سے کہتے ہیں اٹھیں گے تو پھر لوگ مائنڈ کریں گے, وہ مائنڈ کرنے ان کا ہمیں احساس ہے, اللہ مائنڈ کر جائے اس کا نہیں احساس. وہ ناراض نہ ہو جائیں اس کی ہمیں فکر ہے, اللہ ناراض ہو نہ ہو وہ فکر نہیں ہے. فرمایا ان کے ساتھ مت بیٹھو, اگر تمہیں بھول جائے تو جوں ہی یاد آ جائے اٹھ جاؤ. کبھی ہوتا ہے انسان کو بھول جاتا ہے, ایک دم دیکھتا ہے وہ کوئی ایسی سین ایسا منظر, پھر اس کو یاد آ جاتا ہے نہیں مجھے یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے, تو اٹھ جاؤ اس وقت, ورنہ تمہارا شمار انہیں میں ہوگا, سورہ نساء میں پڑھ لیں جا کے. یاد رکھیں اللہ کا عذاب قوموں پر کب آتا ہے, جب آپ قرآن پڑھ چکے ہیں دیکھا ہے آپ نے, کب آتا ہے, جب وہ کھیل کود میں لا یعنی باتوں میں مگن ہوتے تھے تب آیا کرتا تھا. اور آج کی مجلسیں کیسی ہیں, تو وہ لوگ لا یعنی باتوں میں پڑے رہے,
उन्होंने जिंदगी ऐसे ही गुजार दी, खेल कूद में। अल्लाह अकबर, जबकि एक एक चीज गवाही दे रही है कि सब ने खत्म हो जाना, सब एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं। हम देखते हैं ना चीजों की एक्सपायरेशन डेट, देखते कभी सोचा कि आसमान की भी एक्सपायरी की एक डेट है, जमीन की भी, ये समुद्रों की भी, सूरज तारों की भी, सब अपने इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं और मैं भी जा रही हूं। जिस बंदे को ये फिक्र लग जाए वो लाह वो लाभ में बैठ सकता, वो इसमें गुम हो सकता, वो गफलतों में जिंदगी गुजार सकता। तो जो इसमें मगन रहे, इसी खेल कूद में पड़े रहे, वो तो जाहिर है इस चीज की निशानी है ना फिर, कि ये अल्लाह को भूल गए खुशगप्पियों में, बातों में। और लोग तो आजकल कहते हैं भाई आप ज्यादा वो अल्लाह रसूल बातें ना किया करो भाई, हर जगह यही लेकर बैठ जाते हैं, हमें रिलैक्स होने दें, हमें इजी होने दें, हमारी हमें एंटरटेनमेंट करने दें। और उनकी एंटरटेनमेंट सारी की सारी वो है जिसमें अल्लाह की नाफरमानी होती है, वो एंटरटेनमेंट है। यानी गुनाह के लिए छोड़ दो, हमें इस वक्त अल्लाह याद करा दिया तो कहीं हमें गिल्टी फीलिंग ना हो जाए। इस वक्त भूल जाओ अल्लाह कौन है, अल्लाह के अहकामात क्या है, इस वक्त भुलाओ, इस वक्त याद ना दिलाओ, और जो याद दिला दे वो बुरा। यौम युदअऊन इला नार जहन्नम दअ। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं देखो दुनिया में ये कैसे भुलाए बैठे उस दिन को, और अपने खेल कूद में मगन है, अपनी ऐसी बातों में मगन है जिनकी अल्लाह के यहाँ कोई अहमियत नहीं, कोई हैसियत नहीं, उनको ये अहमियत दिए हुए, इनको भूल गया एक दिन जिस दिन धक्के दिए जाएंगे इनको, इला नारी जहन्नम दअ, जिस दिन दअ मतलब बहुत जोर से धक्का देना। दुनिया में इंसान कितना बाइज्जत होके बैठा होता है, सूटेड बूटेड, और उसकी गाड़ी के दरवाजे भी शोफर खोल रहे हैं, और उसके आगे लाल कालीन बिछाए जा रहे हैं चलने के लिए, फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं। एक वो दिन भी है जब वही लोग जो दुनिया में बड़े बाइज्जत समझे जाते थे, बहुत बेगम साहब और साहब और हिज हाइनेस और ये कहे जाते थे, उनके लिए वो धक्के दिए जाएंगे। धक्का किसी को पड़ना ही, इंसान को बहुत इसमें अपनी जिल्लत महसूस होती है। आपने कभी अगर कहीं धक्का खाया हो रश में तो इतना गुस्सा आता है जिसने धक्का दिया है कि मुझे धक्का क्यों मारा। कई लोग लड़ने खड़े हो जाते हैं, धक्का क्यों दिया तुमने मुझे। और सोचें कि उस दिन लोगों की हालत ये होगी जो मुजरिम है, जो तकजीब करने वाले, और जो जिंदगी वो गुजार कर आ गए जिसके अंदर कोई ध्यान नहीं था कयामत की तरफ, आखरत की तरफ, उनका हाल क्या होगा। कि अजाब तो बाद में आएगा, लेकिन अजाब की तरफ ले जाने वाला जो मंजर है वो दिखाया गया कि घसीट कर ले जाया जाएगा, धक्के दे दे कर, खींच खींच के। जाहिर है क्योंकि कौन जाना चाहेगा, कौन कहेगा अच्छा मैं चलता हूं। इसीलिए जब लोग रेजिस्ट करेंगे तो इसी तरह उनको धक्के मारे जाएंगे, और वो कितनी जिल्लत होगी सारी मखलूक के सामने कि जब धक्के दिए जा रहे हैं। वो जो दुनिया में बाइज्जत बनते थे, जस्ट इमेजिन करें मुजरिमों को ले जाया जाता है, पीछे से धक्के मारते हैं, देख के भी बड़ी अजीब सी वो होती है कि आए क्यों कोई किसी को धक्का दे रहा। लेकिन यहां मुजरिमों का यही हाल होगा। हादिहिन नारुल्लती कुंतुम बिहा तुकज्जिबून, ये है वो आग जो तुम दुनिया में जिसको झुटलाते थे। तुम कहते थे कुछ नहीं है आग, वही आग वाग नहीं है, ये बस ऐसे ही डराते रहते हैं, ये इनकी बातें हैं, ये वो बस अल्लाह ने तो इसलिए सिर्फ बताया हुआ है कुरान में क्योंकि लोगों को यहाँ पे वो चाहता है कि वो सीधे रहें, वरना वहाँ पे ऐसी कोई आग नहीं है। बात सिर्फ ये कह देते नहीं अल्लाह तो इतना गफूर रहीम है, कैसे है कि वो आग में किसी को डालेगा। तो उसने आग में डालना ही नहीं है, तो सिर्फ हमें बताने के लिए कहा गया। नहीं, आग है, उसकी रियलिटी है, वो तैयार है, ऑलरेडी मौजूद है। हादिहिन नारुल्लती कुंतुम बिहा तुकज्जिबून, दिखा के उनको कहा जाएगा ये है वो आग जिसको तुम झुठलाते थे, तुम समझते थे सब झूठ है, वो आग इनकी ताक में होगी। जैसे शेर अपने शिकार के लिए ताक में बैठा होता है ना कि जूं ही मेरी रीच में आए झपट ले, वो ऐसे
چھلانگ لگاتا ہے اس کی طرف اور شکار بے خبر ہوتا ہے. اسی طرح جہنم ایسے اچکے گی لوگوں کو. آفا سحرون ہادا ام انتم لا تبصرون, کیا یہ جادو ہے؟ تم کہتے تھے نا دنیا میں ہر چیز کو جادو کہہ دیتے تھے, یہ بھی جادو, قرآن کو بھی نعوذ باللہ کہہ دیا یہ بھی جادو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا یہ بھی نعوذ باللہ جادوگر, تو یہ بھی جادو ہے کیا؟ ام انتم لا تبصرون, یا تم دیکھ ہی نہیں رہے, تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا, کیا اب نظر آ رہا ہے عذاب یا نظر نہیں آ رہا؟ ابھی اس میں گئے نہیں ہیں, اب کہا جائے گا اصلوہا, اللہم اجرنا من النار, اصلوہا, داخل ہو جاؤ اس میں. فصبروا او لا تصبروا, اب صبر کرو یا نہ صبر کرو, سواؤن علیکم, تمہارے لیے برابر ہے. اب اس میں جھلسو, اس آگ میں جلو, اب چیخو پکارو فریادے کرو, یا خاموش رہو, جھیل لو, برداشت کر لو, ایکول ہے. اصل میں جب مجرموں کو آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ سوچیں گے کہ دنیا میں مسلمان تکلیفوں پر بڑا صبر کیا کرتے تھے, تو آج ان کو جنت مل گئی صبر کے نتیجے میں, کیوں نہ ہم بھی آج صبر کر لیں, تو ہو سکتا ہے ہمیں بھی یہاں سے نکال لیا جائے, ہمارا بھی کوئی فائدہ ہو جائے. اس وجہ سے وہ پہلے تو بہت چیخیں گے, مگر جب چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اب یہ سوچ کر صبر کریں گے کہ ہو سکتا ہے ہم سے عذاب کہیں ہلکا ہی ہو جائے, کہیں گے چلو صبر کر کے دیکھتے ہیں, ہم جلتے رہیں گے مگر لب نہ کھولیں گے, ہم جھلستے رہیں گے لیکن زبان سے ایک سی بھی نہیں نکالیں گے, شاید اس طرح ہمیں نکال لیا جائے. تب ان سے کہا جائے گا آپ کوئی فائدہ نہیں, آپ کوئی فائدہ نہیں صبر کرنے کا, صبر کہاں پہ کرنا تھا, صبر تو دنیا میں کرنا تھا نا, اب پتہ نا اللہ کی اطاعت کے لیے بھی کیا چاہیے, صبر چاہیے, کیونکہ اطاعت کے کام, نیکی کے کام بغیر صبر کے نہیں ہو سکتے. اب آپ مثلا قرآن پڑھ رہے ہیں, صبر چاہیے اس کے لیے نا کہ آپ بیٹھیں, آپ سیکھیں, آپ کا دل کر رہا ہوگا کہ اس وقت جا کے سو جائیں, دل کر رہا ہوگا اس وقت کوئی اور کام کر لیں, دل کر رہا ہوگا چلو باہر نکل جائیں, موسم بڑا اچھا ہے ذرا باہر گھوم کے آئیں, لیکن صبر چاہیے ہوتا ہے. جو بھی نیکی کا کام ہے, آپ دیکھیں نماز پڑھنے کے لیے بھی آپ کو صبر چاہیے, ایک جگہ ٹک کے کھڑے ہونا ہے, صبر چاہیے. پھر اسی طرح آپ صدقہ کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, آپ کا دل کرتا ہے کہ اس پیسوں سے آپ کچھ اور لے لیں, اپنی کوئی ذاتی چیز لے لیں, لیکن آپ نے صبر کیا, اپنی ضرورت پہ کسی اور کو ترجیح دے دی, صبر کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. پھر اسی طرح ثابت قدمی بھی کیا ہے, کہ آپ نیکی پہ چلتے ہی رہیں, اس پہ قائم رہیں, اس کے لیے بھی تو صبر چاہیے نا. لوگ جتنا مرضی آپ کو برا بھلا کہتے رہیں, آپ کو لک ڈاؤن کرتے رہیں, آپ کو فنیٹک کہیں, کچھ کہیں, آپ اللہ کی فرمانبرداری پہ ٹس سے مس نہیں ہوتے, اس کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے نا, کہ باتیں سن کے بھی, لوگوں کے تانے برداشت کر کے بھی, لوگوں کی نظروں کو بھی برداشت کر کے پھر بھی کہنا نہیں بس اللہ کی فرمانبرداری میں نے یہ کرنا ہی ہے, اللہ کا حکم ہے, تو اب تم ناراض ہوتے ہو تو ہوتے رہو, میں کیا کروں, اس کے لیے بھی تو صبر چاہیے نا. تو یہ ساری اللہ کی اطاعت کے کاموں میں دنیا میں صبر چاہیے تھا, اگر یہاں صبر کر لیتے تو اس کا فائدہ تھا, وہاں پہ آگ میں جل کے جو آپ صبر کر رہے ہو, دنیا میں تو کوئی ایسی آگ نہیں تھی, دنیا میں تو بہت اس سے زیادہ آسان حالات تھے, اس میں صبر کر کے دیکھتے تو اللہ کتنا بڑا اجر دیتا. وہاں پہ سوچیں جہنم کی آگ میں صبر کرنا کتنا مشکل ہے, یہ وہاں پہ کر رہے ہیں, جب جہنم میں صبر کر کے دیکھ لیں تو اب کیا فائدہ صبر کرنے کا, یہ صبر تو تم دنیا میں کرتے تب فائدہ ہوتا. اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پہ صبر کرنے کا کتنا فائدہ, یہاں صبر کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں صبر کرنا چاہتے, کوئی آگ میں جل کے صبر کر رہے ہیں, کیا تم دنیا میں نہیں کر سکتے, یہ وہاں پہ جل کے یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید صبر کرنے پہ ہمیں یہاں سے نکال لیا جائے. جس کے لیے اللہ کے وعدوں کی سچائی ऐसी है जैसे सूरज इस वक्त बाहर निकला हुआ। इस तरह उसको लगते हैं अल्लाह के वादे, इतने ही सच्चे लगते हैं। वो यहां बैठ के उनका यकीन ऐसा ही रखता है जैसे अपने सामने देख रहा हो, वो यहीं पे सबर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वहां जाके मैं सबर नहीं कर सकती, मैं यहां सबर करूंगी, वहां सबर का फायदा नहीं। लेकिन जिसको इन वादों पे यकीन नहीं, वो वहां जाके सबर करेंगे और उसका फायदा कोई नहीं होगा। तो जो यकीन रखने वाले हो वो जागो और देखो कि ये लोग आग में सबर कर रहे हैं, क्या तुम दुनिया में अल्लाह की तात पे सबर ना करोगे कि यहां का सबर तुम्हें फायदा दे जाएगा, वहां का सबर कुछ ना देगा।
तो फसबिरू औला तसबिरू सवाउन अलैकुम, अब कोई फायदा नहीं, अब चीखो या तुम खामोश रहो, क्या फर्क पड़ता है, अब तो तुम आग में आ ही गए। इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तअमलून, बेशक तुम बदला दिए जाते हो जो थे तुम अमल करते।
यानी ये तो एग्जैक्टली उसका रेप्लिका है, जो तुम वहां करते थे उसका एग्जैक्ट यहां पे है, उसी की जजा है। कोई अल्लाह ने तुम्हारे पर जुल्म थोड़ी किया, कोई अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं की तुम्हें जहन्नुम में डालकर। ये वो अमल जहन्नुम के अंगारे बन गया। दुनिया में जो गुनाह के काम है ना, वो हमें इस वक्त लजीज लगते हैं, मजे के लगते हैं, राइट, उनमें बहुत फन लगता है, एंजॉयमेंट लगती है, बड़ी लोगों की तरफ से भी एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है, तो हम बड़े खुश होते हैं। लेकिन वो उनकी हकीकत क्या है? उनकी हकीकत ये है कि वो सांप हैं जहन्नुम के, बिच्छू हैं जहन्नुम के, अंगारे हैं जहन्नुम के, गर्म पत्थर हैं जहन्नुम के, वो जकूम है जहन्नुम का। वो इस वक्त हमें वो जैसे खूबसूरत रैपिंग में हम गिफ्ट को डाल देते हैं ना, अब मसलन है कोई गिफ्ट है उसी बड़ा खूबसूरत पैक हुआ हुआ है लेकिन उसके अंदर सांप है, कोई गिफ्ट है वो बड़ा खूबसूरत रैप हुआ लेकिन उसके अंदर स्कॉर्पियन है, कोई गिफ्ट बड़ा खूबसूरत रैप हुआ हुआ लेकिन उसके अंदर पीप है, ठीक है। ये इस तरह से है ये गुनाह दुनिया में कि ये बड़े खूबसूरत नजर आते हैं, लजीज नजर आते हैं लेकिन ये जहन्नुम के अंगारे हैं। ये नजर कुछ आ रहे हैं लेकिन जब हम इनको अपनाते हैं, इनको कर जाते हैं, तो बेसिकली हमने वो एक्सेप्ट कर लिया जो वहां का सांप था, बिच्छू था, जकूम था। वो नजर आज नहीं आ रहा क्योंकि वो ढका हुआ है, वो नजर वहां पर आएगा। इसी तरह आप देख लें, गुनाह से बचने के लिए भी सबर ही चाहिए ना, कि आपका दिल करता है ये कुछ गुनाह करने को लेकिन सबर चाहिए, वो सबर यहां कर लो, सबर यहां कर लो, इसलिए कि ये सबर अच्छा है, ये सबर अल्लाह को बड़ा पसंदीदा है, बजाय वहां सबर करो तो उसका कोई फायदा ना होगा। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नति व नईम, मुत्तकी लोग जो होंगे, खुशनसीब लोग, उनकी भी बात आती है जब भी जहन्नुमियों की बात आती है, अल्लाह ताला साथ ही जन्नत वालों की बात बताते हैं। ये कुछ वो लोग भी होंगे जो जिंदगी कैसे गुजार के आए, अल्लाह ताला से डर डर के जिन्होंने जिंदगी गुजारी, जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी को सिर्फ इसलिए छोड़ा कि अल्लाह नाराज ना हो जाए, जिन्होंने अल्लाह की फरमा बरदारी के काम इसलिए किए कि अल्लाह राजी हो जाए। ये मुत्तकी लोग, इन्होंने बच बच के सारी जिंदगी गुजारी। ये लोग होंगे बागात में और नेमतों में, बाग भी हैं और नेमतें भी हैं, दोनों चीजें हैं, सिर्फ बाग नहीं है। और इनके बारे में फिर क्या अल्लाह ताला ने तफसील बयान फरमाई, जो इनको तोहफे या वहां पे इनामात मिल रहे हैं, जन्नत, नेमतें, नंबर 3 फाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम, वो खुश होंगे बवजह उसके जो उनको उनके रब ने दिया, यानी इंजॉय कर रहे होंगे, नेमतों में लुत्फंदोज हो रहे होंगे, खुश होंगे इससे जो कुछ अल्लाह ताला उनको अता फरमाएगा। और अल्लाह ताला क्या अता फरमाएगा? वो चीजें जिनका तसव्वुर हम दुनिया में नहीं कर सकते। तो जो लोग कहते हैं ना बोर होंगे, बोर नहीं होंगे, देखें कहा गया फाकिहीना, खुश होंगे वो, जन्नत के घर, जन्नत के लिबास, जन्नत की नेमतें, ये सब लेके वहां की फिजा, उसके अंदर रहते हुए बड़े खुश होंगे। جو ان کے رب نے ان کو عطا کیا اس سے وہ یہ نہیں کہیں گے یہ کیوں مجھے دیا، یہ تو مجھے چاہیے نہیں تھا، میں نے تو کچھ اور سمجھا تھا، ایسے نہیں ہوگا، وہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں پہ بوریت نہیں ہے، وہاں پہ خوشی ہے، کوئی اداس نہیں ہوگا.
وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ،
اور سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان کیا ہے ان کے اوپر جس کی سب سے زیادہ ان کو خوشی ہوگی کہ بچا لے گا ان کا رب ان کو جہنم کے عذاب سے. یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز، اصل کامیاب وہی ہے جو جہنم سے بچا کے، آگ سے بچا کے جنت میں داخل کیا گیا. کیونکہ کچھ لوگ آگ میں پہنچ کر اس میں جل کر پھر جنت میں ڈالے جائیں گے، تو ان کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے، خوشخبری ان کے لیے سب سے بڑی یہ ہے کہ آگ سے بچ گئے. اللہم اجعلنا منہم، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک طرف نعمتیں ہوتی اور ساتھ ساتھ جل بھی رہے ہوتے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے، ایک انسان کے پاس بڑے محل جیسا گھر ہے، نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، نرم بستر ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ ایسی آگ میں سلگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کسی پل چین نہیں ہوتا، کسی پل چین نہیں. یہ ان کے پاس کیسی پیاری نعمتیں کہ فاقہینہ خوش ہیں، اور ان کو بچایا بھی اللہ نے آگ سے جہنم کی. تو خوشی اندرونی بھی ہے، بیرونی بھی ہے. اور کلو وشربو ہنیم بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو مزے سے اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے. دیکھیں پھر کھانا پینا بھی خوشی سے کھاؤ، مزے لے کے کھاؤ، کوئی فکر کے بغیر کھاؤ. یہاں پہ انسان کھاتا پیتا بھی ہے نا دنیا میں، تو آپ دیکھیں ایک فکر سر پہ سوار ہوتی ہے، کہیں بدہضمی نہ ہو جائے، کہیں ویٹ گین نہ ہو جائے، کہیں اور کوئی بیماری نہ ہو جائے، کتنی ساری باتیں ہوتی ہیں. یہاں پہ کھانا پینا بھی ہے خوشی خوشی مزے کے ساتھ. اور دیکھیں پچھلی آیات میں ایک تھرڈ پرسن میں بات ہوئے، فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم، اور یہاں پہ کلو وشرب، کھاؤ اور پیو. پہلے تھرڈ پرسن کی، وہ خوش ہوں گے، وہ بچا لیے جائیں گے. اب کیا کہا جا رہا ہے سیکنڈ پرسن میں، کھاؤ اور پیو. سیکنڈ پرسن میں جب بات ہوتی تو کیا معنی ہوتا ہے اس کا، یعنی ڈائریکٹ جو بات کرنے والا ہے وہ سامنے بات کر رہا ہے، سیکنڈ پرسن وہی ہوتا ہے نا آپ کے سامنے، تو تم کھاؤ تم پیو جو سامنے ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود کلام فرمائے گا انسان سے، کھاؤ پیو مزے کے ساتھ. تمہیں کہا جائے گا، یہ وہاں پر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھاؤ اور پیو اب مزے کے ساتھ، اب کوئی فکر کی بات نہیں ہے، تم نے جو عمل کیا یہ اس کا بدلہ ہے. یہ ہے شاباشی اللہ کی طرف سے، بما کنتم تعملون، جیسے کوئی کہتا ہے نا کسی، ویری گڈ، یو ڈیڈ اے گریٹ جاب، بچے کو کہتے ہیں یہ اس کا انعام ہے، لیکن ویری گڈ یو ڈیڈ اٹ، بما کنتم تعملون، یہ وہ بات ہے. اللہ تعالیٰ شاباشی دے رہے ہیں، تم نے بہت اچھا کام کیا، دیکھو یہ اسی کا انعام ہے. اور جس کو اللہ شاباشی دے دے، کتنی بڑی قدردانی ہے اللہ تعالیٰ کی، ورنہ کہاں انسان کا عمل اور کہاں جنت کی نعمتیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ کسی کو جنت اس کے عمل سے مل ہی نہیں سکتی، سراسر اللہ کی رحمت ہی ہوگی تو جنت ملے گی. اس بات کو آپ اس کے ساتھ کیسے، یعنی ایک کنٹروڈکشن ٹائپ چیز بن گئی نا، یہاں پہ کہا جا رہا ہے تمہارے عمل کے بدلے، حدیث میں کہا گیا کہ کسی کو عمل کے بدلے نہیں ملے گی، اللہ کی رحمت ہی ہوگی تو ملے گی، تو کیسے آپ دونوں کو ڈیفائن کریں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے تمہارے عمل سے، حدیث کہہ رہی ہے کہ عمل سے نہیں اللہ کی رحمت سے. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, عمل سے ملے گی کہ اللہ کی رحمت سے ملے گی. ہم کہہ دیں ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو اللہ کی رحمت ہی ہے نا, اللہ کی رحمت سے ہی ملنی ہے, میں کیوں عمل کروں. بات یہ ہے, اس کا آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو نیک عمل کر کے آئے گا. جانا تو جنت میں اللہ کی رحمت سے ہی ہے, کیونکہ نیک عمل قیمت نہیں بن سکتے جنت کی. جنت تو بہت ایکسپینسو چیز ہے, بہت پریشس ہے, بہت قیمتی ہے. یہ کیا ہمارے عمل چھوٹے چھوٹے کیا قیمت بن سکتے ہیں اس کی. اس لیے انسان جب عمل کرتا ہے اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ کی رحمت ہے کہ پھر وہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے, وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے داخل کرے گا. تو اس لیے یہاں جو اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اور وہاں پہ بھی ہم کئی دفعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا کہ جنت میں جنتی جائیں گے, تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی. یعنی ہماری اپنی تو نہیں تھی کوئی کاوش, کوئی ہمارے اپنا کارنامہ نہیں, یہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. وہ اللہ کو پریز کریں گے اس پہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے فرما رہے ہیں, تم نے عمل جو کیا یہ اللہ کی قدردانی ہے. اس لیے عمل ضروری ہے, یہ نہیں کوئی کہہ سکتا عمل کریں نہ کریں کچھ فرق نہیں پڑتا, جنت تو ہماری ہے. نہیں, یہ خواہشات سے نہیں ہو سکتی. سرا اب یہ کس کے لیے, جو اللہ تعالیٰ کا کہنا سنے سمے نہ وہ عطا نہ کرے. یہ نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھتے جائیں, سو سو دفعہ بھی پڑھ لیا سن لیا لیکن ٹس سے مس نہیں ہونا. کرنا وہی ہے جو لوگ چاہتے ہیں, کرنا وہی ہے جسے دنیا راضی ہوتی ہے. جب ہمارے ذہنوں میں لوگ ہی سمائے رہتے ہیں, انہی کے مطابق ہم نے چلنا ہے, تو پھر اللہ سے انعام کس بات پہ ملے گا یہ بتائیں. جب اللہ کے لیے کچھ کیا ہوگا, کہیں کوئی قربانی دی ہوگی, کہیں کوئی صبر کیا ہوگا, پھر ہی اللہ سے انعام کی توقع رکھ سکتے نا. کیا ہی لوگوں کی خوشی کے لیے تو انہی سے پھر انعام لو. متقین علی سرر مصفوفہ, وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر, صف باندھے ہوئے. اب ان کا سین اللہ تعالی نے دکھایا کہ کس طرح سے ان کی گیدرنگز ہوں گی, کیسے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے اور اتنے ریلیکسڈ ہوں گے. جب تکیہ لگا کے انسان بیٹھتا ہے تو یہ کس چیز کی نشانی ہوتی, ریلیکسیشن کی. جب انسان بالکل فکر سے آزاد ہو کے, جب ہم بھی کہیں تھک کے بیٹھتے ہیں تو پھر تکیہ لگا کے ایسے پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کام ختم کر کے, اور پھر یہ ایک شاہانہ انداز بھی ہوتا ہے. بادشاہ لوگ بھی تکیہ لگا کے بیٹھا کرتے تھے. تو اب یہ بالکل ریلیکس ہیں, سب حساب کتاب ختم ہو گیا, وہ جو ساری ٹینشن تھی ختم ہو گئی, اب بے فکر ہو کے صفے باندھے تختوں پہ بیٹھے ہیں. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, اور بیاہ دیں گے ہم ان کو سفید عورتوں کے ساتھ جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی, یعنی شادیاں بھی ہوں گی وہاں پہ حوروں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے حور کو پیدا کیا خاص طور پہ جنتی لوگوں کے لیے. یہ نہ تو مٹی سے پیدا ہوئی ہے, نہ اس کے کوئی یعنی میل کچیل ہے, نہ اس کے اوپر کوئی بڑھاپا ہے, نہ اس پہ کوئی بیماری ہے, نہ کوئی اس پہ رنکلز ہیں, نہ کوئی کچھ اس طرح کی صورت اس میں ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کے لیے انعام کے طور پہ رکھی ہے. جو لوگ اپنی نظروں کی حفاظت, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت اس دنیا میں کرتے ہیں, اور مرد کے لیے بہت بڑی ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ ایسے زندگی گزارے کہ پاک صاف ہو کے رہے, اللہ تعالیٰ ان کو پھر ان حوروں کے ساتھ بیاہ دیں گے وہاں. اور بعض لوگ دیکھیں اس چیز کا مذاق بناتے ہیں کہ جی مسلمانوں کو تو بس حوروں کا ہی پڑا رہتا ہے, اور ان مولویوں کو تو حوروں کی باتیں, اور یہ اور اس کے اوپر اتنا مذاق کرتے ہیں, جی ان کو تو اتنی حوریں ملنی ہیں, ان کو تو ایسے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خوشخبری ہے جنتیوں کے لیے قرآن میں دی ہے. جو اس کا مذاق اڑائے وہ کس کا مذاق اڑا رہا, اللہ تعالیٰ نے خود ایک یعنی ایک اس چیز کا ایک انسینٹیو دیا ہے, ایز اے ریوارڈ اس کو بتایا ہے کہ تم ان جنت کی نعمتوں کے لیے عمل کرو, تم ان جنت کی نعمتوں کو ذہن میں رکھ کے زندگی میں صبر کرو گناہوں کے اوپر، مت گناہوں میں پڑھو کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا وہاں پہ انعامات تیار کر رکھے ہیں، تو تھوڑے دن کا صبر ہے، تھوڑے دن کی برداشت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود انسینٹیوز دیے ہیں۔ اب اس کے اوپر کہنا جی ان کے دماغوں پہ ہر وقت یہ سوار ہے، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو حوروں کی باتیں کرتے رہتے ہیں ان کو تو، اور اس کے اوپر ہنسنا، یہ کسی پہ نہیں آپ ہنس رہے، یہ اللہ کی بات کے اوپر ہنس رہے ہیں، کیونکہ حوروں کی باتیں تو اللہ نے قرآن میں کی ہیں، لوگوں کو تو نہیں پتا تھی نا، وہ خود تو نہیں بنا کے لائے، جن لوگوں نے لطیفے بنائے ہوئے حوروں کے، جو لوگ اس کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں اس بات کو، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کا کلام ہے، یہ قرآن کی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے بعض لوگ اپنے آپ کو دینی بھی کہتے ہیں، پھر وہ ساتھ یہ بھی کام کرتے ہیں، کبھی جہنم کا مذاق، وہ جہنم میں وہ بیٹھے ہوں گے، وہ کہیں گے بڑی گرمی، بھائی دنیا کی جہنم یہ ہے، یہ تو ہم جہنم کے اندر رہ رہے ہیں، اور یہ وہاں پہ بھی جا کے وہ ریلیکس ہو جائیں گے وہاں کی جہنم میں، کیونکہ وہ یہاں کی جہنم میں رہ لے، پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی عجیب و غریب باتیں، کبھی حوروں کے اوپر ایسی فضول قسم کی باتیں، کیا ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کس کی بات کے اوپر مذاق کر رہے ہیں؟ کیا ان کو یہ شعور ہے کہ جہنم ہے کیا چیز؟ کیا ان کو یہ پتہ ہے کہ جنت کی یہ نعمتیں ہیں کیا؟ تو کبھی بھی یہ جرات نہ کریں کہ ان میں سے کسی چیز کا بھی آپ مذاق کریں، جو قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں میں آپ سب کو کہتی ہوں، کبھی جرات نہ کریں، بلکہ کوئی ایسے کر رہا ہو تو اس کو بھی منع کریں کہ یہ جسارت ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ اللہ کے کلام ہے جس میں حوروں کی بات ہے، اور ہم اس کو ایسے ریسپیکٹ فلی سنیں گے جیسے ہم کسی بھی اور آیت کو سنتے، اور ہنسیں گے نہیں اس کے اوپر۔ اور دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ دیکھو ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، ان سے کیا گلا کرنا جو مانتے نہیں اللہ کو، رسول کو، قرآن کو، وہ تو کافر ہیں، وہ تو نہ انہوں نے کہا ہی ہوا کہ ہم نے نہیں مانا، دکھ ان کے اوپر ہے جو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، پھر اسی کی باتوں میں مذاق کرتے ہیں، کیسے ان کے اندر اتنی جرات آ جاتی جو اللہ کو اپنا رب مان کے اس کے کلام کے اندر سے چیزیں ایسی نکالتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ دیکھیں یہ بھی ایک جنت کی اتنی ایک بڑی نعمت ہے نا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم، ان کی ذریت نے، ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ایمان میں ان کے ان کو فالو کیا، یعنی وہ بھی ایمان لائے، بھی ایمان ہے، ایمان میں ان کے پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو۔ جب انسان نعمتیں پاتا ہے، آپ کہیں ویکیشن پہ جائیں، کہیں اچھی خوبصورت جگہ پر آپ کو گھر مل جائے، سب سے پہلے کیا جی چاہتا ہے کہ آپ کی فیملی پاس ہو، سب سے پہلے بچے یاد آتے ہیں، ہائے کاش وہ بھی آ جائیں یہاں پہ تو کتنا مزہ آئے، یعنی آپ کو فیملی کے بغیر کہیں پہ بھی مزہ نہیں آتا نا، بچوں کے بغیر، پتہ چلے بچے کہیں ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ مشکل کے اندر ہیں، اور ہم کسی محل کے اندر رہ رہے ہیں، کوئی چین آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے، انسان سب سے پہلے اپنی اولاد کا سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی بھی کی، یعنی ایمان میں ان کو فالو کیا، یعنی وہ بھی ایمان والے بنے۔ اب کیا ہوا، مثلا ماں باپ ہیں، ان کا ایمان بہت ہی اونچے لیول کا تھا، ان کا عمل، ان کی نیکی بہت ہی اعلیٰ لیول کی تھی، وہ اپنی زندگی بہت ہی نیکی پارسائی میں انہوں نے گزاری، اب ان کا مثلا ہے کہ 90th لیول ہے، درجہ ہے جنت میں، وہ اولاد جو تھی ٹھیک ہے مسلمان تو تھی، لیکن یہ شرط ہے، شرط بھی ایمان، ایمان میں ان کی پیروی کی، ایمان والے تو تھے لیکن نیکی میں اس طرح سے نہیں تھے، بہت آگے نہیں نکلے، اب وہ کہیں 10th 12th لیول پہ ہی مشکل سے پہنچے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم الحاق کر دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو ملا دیں گے, یعنی ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ پروموشن دے دیں گے, وہ پروموٹ ہو کے 90th لیول پہ چلے جائیں گے. لیکن وما التناہم نہ کمی کریں گے ہم ان کو من عملہم من شیء, ان کے عمل میں سے کچھ بھی, ماں باپ کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی. دیکھیں اگر آپ نے کسی کو ملانا ہے, ایک بہت اوپر ہے اور ایک بہت نیچے ہے, تو کیا کریں, نیچے والوں کو تھوڑا اوپر لے جائیں, اوپر والوں کو تھوڑا نیچے لے جائیں, تو مل ہی جائیں گے نا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسا نہیں کرے گا, وہ بڑا ہی رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, جو نیچے والے ہیں اس کو پروموٹ کر کے اوپر لے جائیں گے, اوپر والوں کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں آئے گی, ان کو کوئی ڈیموٹ نہیں کیا جائے گا, ان کو نیچے نہیں لایا جائے گا. اسی طرح اگر والدین کسی کے نیچے ہیں اور وہ اتنے اوپر کے درجے پہ چلا گیا, اولاد مثلاً اوپر چلی جاتی, والدین نیچے رہ جاتے, والدین کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ پروموٹ کر دیں گے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے اور وہ دینے میں بے نیاز ہے, اس کا فضل بے حساب ہے, وہ دینے سے بخل نہیں کرتا. ہم ہو تو کوئی پہلے کتنا پائی پائی حساب کریں, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, وہ ان کو بھی اوپر کر دے گا. اللہ اکبر. کل امرئ بما کسب رہین, مگر ہر شخص اپنی کمائی کے ساتھ رہن ہے, گروی ہے, یعنی اپنے عمل کے رہن میں ہے نا. انسان کی حالت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی مل جائیں گے, وہ عمل کی کمائی لے کر آئے گا تب اپنی جان کو چھڑا سکے گا جو رہن رکھی گئی ہے. یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی جان کو رہن رکھا, رہن کا مطلب سمجھتے ہیں آپ, گروی. جیسے مثلاً آپ کسی سے کوئی چیز ادھار لیتے ہیں, مثلاً ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ آپ مجھے $1,000 دے دیں, تو وہ کہے گا بھائی کس گارنٹی پہ دوں, کوئی گارنٹی آپ دیں, تو پھر میں اس کو اپنا مثلاً زیور دیتی ہوں کہ آپ یہ رہن رکھ لیں, یہ $1,000 مجھے دے دیں, جس دن میں آپ کا $1,000 واپس کروں اس دن میں اپنا زیور چھڑا لوں گی, اور اگر میں نہ کر سکی تو پھر یہ آپ کا ہی ہو گیا. تو انسان کی جان بھی گروی ہے رکھی ہوئی, وہ نیک عمل لے کر جائے گا تو اپنی جان کو چھڑا سکے گا, ورنہ اپنی اس کی جان گرفتار ہے, رہن رکھی ہوئی ہے, وہ نہیں چھڑا سکتا جب تک نیکیاں نہ لے کر آئے. تو ہر انسان جو اس نے کمایا اس کے ساتھ رہن ہوگا, یہ جو اولاد کو بھی بلند درجہ مل رہا ہے یہ بھی ان کے طفیل مل رہا ہے جنہوں نے عمل کیے تھے, ایسے ہی نہیں مل رہا مفت میں, سمجھ آئی؟ ایسے نہیں کہ انسان سوچے کہ ہمیں ان کو کیسے مل گیا, نہیں, ہر ایک کی جان رہن رکھی ہوئی ہے, وہ عمل لاتا ہے تو پھر, اب یہ بھی اوپر والوں کا عمل تھا تو پھر بھی ان کو پروموشن مل گئی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وَتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بِإِيمَانِ, یہ بہت امپورٹنٹ, اس لیے کہ صرف کسی کی اولاد ہو جانا یا کسی کے پیرنٹس, نیک کے پیرنٹس ہو جانا, یہ کافی نہیں ہے اس کے ساتھ ملنے کے لیے جب تک ایمان کی پونجی ساتھ نہ ہو. سمجھا بھائی بات؟ یعنی آپ یہ دیکھیں مثالیں, نوح علیہ السلام کا بیٹا, ابراہیم علیہ السلام کا باپ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب یا ابو لہب, ان میں سے تو کوئی بھی جہنم سے نکال کر جنت میں نہیں ڈالا جائے گا. کیوں؟ ایمان میں اتباع نہیں انہوں نے کی. جنت میں انٹری ہو گئی ہے, درجہ نیچا ہے, تب تو اوپر کے درجے میں پہنچ سکتے ہیں اس طریقے کے ساتھ. لیکن خدا نخواستہ جنت میں انٹری نہیں ہوتی کسی کی, تب کوئی بھی اپنے اونچے درجے کی وجہ سے کسی کو جہنم سے نکلوا کر نہیں لا سکتا. یعنی او جی میرا اونچا جد درجہ ہے, جی فلاں کا بیٹا, میرا باپ میرا وہاں پہ جہنم میں پڑا ہوا, اس کو لے آیا, جن ایسے نہیں ہو سکتا. اس دن تو ابراہیم علیہ السلام جب کہیں گے یا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے فرمایا تھا کہ مجھے رسوا نہیں کرے گا, یا اللہ جو اگر میرا باپ جہنم میں جاتا ہے تو پھر میری کتنی رسوائی ہے. جب وہ یہ بھی فرمائیں گے تب بھی ان کے باپ کو اس بات کی وجہ سے چھوڑ نہیں دیا جائے, یہ تو پیغمبر ہیں. تو باقی لوگوں کا کیا کہہ سکتے ہیں آپ کے باقی چھڑا سکیں گے اپنی اولاد کو یا اپنے والدین کو؟ نہیں. ہاں وہ ایمان والے ہوں گے تو پھر ان کو اوپر لا سکتے ہیں, اللہ اپنی رحمت سے لے آئے گا, ٹھیک ہے. اور کسی کے عمل میں سے کمی نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا. اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ نیکیوں میں آگے بڑھا جائے, ایمان میں آگے بڑھا جائے, اور اس کے لیے بھی عمل ضروری ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہماری جان گروی رکھی ہوئی ہے اس کے بدلے میں ہمیں جو ادھار دیا ہوا ہے, یہ دنیا کی نعمتیں ہیں, یہ قوتیں ہیں, یہ صلاحیتیں ہیں, یہ ہمارے جو اعضاء ہیں, یہ سب چیز دی ہوئی. اب یہ جان ہماری تب چھوٹے گی جب ہم ان اعضاء سے, ان صلاحیتوں سے, جو بھی ہمیں نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان سے ہم کوئی کمائی کر کے لے جائیں وہاں پہ نیکیوں کی, عمل کی, اور جب ہم وہ پریزنٹ کریں گے تب ہماری جان چھوٹے گی. سمجھ آ گئی بات؟ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. دیکھیں کتنی ساری نعمتوں کا ذکر ہے. کوئی ایک تو اب فیملی بھی مل گئی, تختوں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور دیکھیں آپ وہاں پہ بیاہ بھی دی گئی ان کو حوروں کے ساتھ, اپنی دنیا کی بیویاں بھی ہوں گی. اچھا وہاں پہ جو کمپینین شپ ہے نا اس کے لیے نہیں کہا گیا کہ اولاد کمپینین ہے نا, دنیا میں بھی نہیں ایسے ہوتا, یا والدین کمپینین ہے. کمپینین شپ صرف وہ ہوتی ہے جو میاں بیوی کی ہوتی ہے, وہ کمپینین ہوتے ہیں, وہ ساتھی ہوتے ہیں. تو وہاں پہ بھی جو مزوں کی باتیں ہیں اور بیٹھے میں تکیہ لگائے ہوئے ان میں ساتھ پھر کمپینین کی بھی بات کی گئی, کیونکہ کوئی بھی مزہ جب تک کوئی ساتھی نہ ہو ساتھ, اور وہ بھی ایسا ساتھی جو انسان کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہو, جس کے ساتھ محبت ہو, جب تک وہ ساتھ نہ اس وقت تک آپ کتنی بھی نعمتوں میں وہ مزہ نہیں آتا, اکیلے انسان کو نہیں وہ انجوائے نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی ساتھی دیں گے, اور پھر وہاں پہ ہم پھیلا دیں گے, پے در پے دیں گے پھل, ولحم مما یشتہون, اور گوشت جو وہ خواہش کریں گے. آپ کو پتا نا سب سے پہلے جو ناشتہ دیا جائے گا جنت میں وہ مچھلی کی کلیجی کا ہے. اب کوئی کہے مجھے تو مچھلی نہیں پسند, نہیں اب دنیا کی مچھلیوں کو نہیں سوچ کے سوچیں, اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ماں کے ناشتے کر سکیں, لیکن جو سب سے پہلے جنتیوں کو یہ پیش کیا جائے گا, کہاں وہاں کی مچھلیاں اور کیا وہ ہوں گی, وہ تو نہ تو میں بیان کر سکتی ہوں, نہ کوئی اور تفسیر آپ کو بیان کر سکتی ہے, کوئی آنکھ نہ دیکھ سکی, نہ کوئی کان سن سکے, نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا, تو کیا اس کی ڈسکرپشن ہم بھی بیان کر سکتے ہیں؟ کسی نے کھایا ہوگا تو بتا سکتا ہے نا, وہ تو وہیں جا کے پتا چلے گا, اللہ لے جائے وہاں. اور پھر اس کے بعد جنت میں جو جو پلا ہوا میٹھا ہوگا اس کا گوشت ہوگا, پھر اور جو جس کو کوئی گوشت پسند ہوگا ویسا, کسی کو کوئی پسند ہوتا ہے, کسی کو کوئی ٹیسٹ پسند ہوتا ہے,